الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة آمنت بالله صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه وفي رواية لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له وفي رواية صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله علیم الحکیم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. رمضان المبارک کی یہ اواخر کی ساعتیں ہمارے درمیان موجود ہے اور آج آخری عشرے کا ایک اور جمعہ ہمیں نصیب ہوا ہے اور آنے والا مہینہ شوال المکرم کا ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے اذن اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی شریعت کے اعتبار سے نظام عبادت کو چند شرائط چند ضابطے چند اصول کے ساتھ مربوط اور منسلک کیا ہے، جس میں اسلامی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا عبادت کا سلسلہ رؤیت ہلال کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی چاند کے دیکھنے کا مسئلہ رؤیت ہلال. یہ اسلامی عبادات کے اندر اور اسلامی عبادات کے نظم و نسق کے اندر ایک بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے. یوں تو چاند اور سورج کی تخلیق، انہیں کیوں بنایا گیا، قرآن کریم نے تشریعی اعتبار سے نہیں بلکہ تکوینی اعتبار سے اور تخلیقی اعتبار سے، اس کا سورہ رحمان میں بھی ذکر موجود ہے، کئی اور جگہ پر بھی موجود ہے، سورہ بقرہ میں موجود ہے کہ حبیبی آپ سے چاند کے متعلق پوچھتے ہیں، ان سے کہیے کہ ہم نے انہیں حج کے لیے اور دیگر مہینوں کی علامت کے لیے پیدا کیا ہے. اور پھر تخلیق کی تکوینی حیثیت کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ چاند کو اور سورج کو ہم نے اس طرح پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے مدار کے اندر گردش کرتے ہیں. لیکن شریعت مطہرہ سے اس کا کیا ثبوت ہے، کیا دخل ہے، کیا تعلق ہے؟ تو تشریعی حیثیت سے، شریعت کی نوعیت کی حیثیت سے ہمارے سامنے عموماً تین حدیثیں آتی ہیں جو چاند کے مسئلے کی شرعی حیثیت کو ہمارے سامنے واضح کرتی ہیں، اور اس میں کچھ احادیث سیاستہ میں ہے، کچھ سیاستہ سے باہر ہے. لیکن جب بھی علماء نے رؤیت ہلال یعنی چاند کو دیکھنے کے مسئلے پر شرعی نقطہ نظر جو سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خود معمول رہا ہے اس سے متعلق ان تین احادیث کو بنیادی طور پر دخل دیا ہے. ہماری فقہ کے اندر یہ بات بالکل مسلم طور پر احادیث سے لی گئی ہے کہ پانچ مہینوں کا چاند دیکھنا فرض کفایہ ہے. پانچ مہینے ایسے ہیں جس کا چاند دیکھنا اگر ایک شخص بھی اسے نہیں دیکھے گا تو وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے. تو پانچ مہینوں کا چاند دیکھنا فرض کفایہ ہے, یعنی اگر چند آدمیوں نے بھی محلے میں سے چاند کو دیکھنے کا اہتمام کیا یا شہر وسعت پکڑ چکا ہے, علاقہ وسعت پکڑ چکا ہے, ان میں سے اگر چند لوگوں نے اس کی نمائندگی کر دی تو جس طرح نماز جنازہ فرض کفایہ ہے چند لوگوں نے ادا کر دی تو وہ سب کے سر سے ساقط ہو جاتا ہے, اسی طرح شریعت مطہرہ میں چاند کو دیکھنے کا مسئلہ اس قدر حضرات عزیزان گرامی ضروری ہے کہ اس کو پانچ مہینوں کو خاص طور پر شریعت مطہرہ نے متعین کیا ہے اور اس کے دیکھنے کو فرض کفایہ قرار دیا کہ ہر علاقے سے ذہین لوگ جو شرعی نقطہ نظر کو جانتے ہیں, علمی مسائل کو جانتے ہیں جو اختصار کے ساتھ میں ذکر کروں گا, وہ آگے بڑھ کر اس پہ نمائندگی کریں اپنے پوری جماعت کی, نمائندگی کریں اپنے پورے محلے کی, نمائندگی کریں اپنے پورے علاقے کی. اس میں سب سے پہلی بات جو علامہ شامی علیہ رحمہ اور دیگر نے لکھی ہے وہ یہی ہے, پانچ مہینوں میں پہلا مہینہ جو ہے وہ شعبان کا ہے تاکہ رمضان کی آمد سے متعلق بات پتہ چلے, دوسرا مہینہ رمضان کا ہے تاکہ شوال کی تاریخ متعین ہو اور عید کا دن متعین ہو جائے, اور شوال کے بعد پھر شوال جو تیسرا مہینہ ہے تو پھر چوتھا مہینہ اس کا ذیقعدہ ہے تاکہ حج کے مہینوں کا متعین ہو, اور پھر اس کے بعد پانچواں مہینہ ذوالحجہ کا ہے تاکہ حج کی تاریخ عرفات کا دن متعین ہو جائے اور بقرعید کی تاریخ متعین ہو. یہ پانچ مہینے ایسے ہیں جس کا چاند دیکھنا, یہ تو ہر مہینے کا چاند دیکھنا چاہیے تاکہ آگے مہینوں کی ترتیب بن جائے, لیکن خصوصی طور پر ان پانچ مہینوں کا چاند دیکھنا یہ فرض کفایہ ہے, یعنی اتنا بلند درجہ اس کا ہے. اب چاند دیکھنے کے اہتمام کے حوالے سے چند باتیں میں یہاں پر عرض کرتا ہوں کہ اس کی صورت حال کیا رہے گی. تو سب سے پہلے تو ہمیں حدیث پاک کو دیکھنا ہے کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں اس کے لیے متعلق کیا اصول مرحمت فرمائے ہیں اور رؤیت ہلال کا کیا طریقہ بتایا. میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن کریم میں چاند اور سورج کی تخلیقی اور تکوینی حیثیت کو جگہ جگہ پر ذکر کیا گیا, لیکن تشریعی اعتبار سے کہ جس سے شریعت کے احکام مربوط ہوتے ہیں, مستنبط ہوتے ہیں اور وہ ماخذ بنتا ہے, وہ تین بنیادی حدیثیں ہیں, میں وہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. جب ہمارے سامنے یہ بات متعین ہو گئی کہ چاند کتنے مہینوں میں دیکھنا ضروری ہے تو اب آئیے کہ چاند کو دیکھنے کا طریق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ذکر فرمایا, بالترتیب ہم آگے بڑھتے ہیں. اس وقت پہلی حدیث پاک کے سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو قاعدہ اس میں ایک ایک لفظ اس کا بنیادی ہے اور ایک ایک لفظ کی پابندی شریعت مطہرہ میں ضروری ہے, کہ لا تصوموا حتی تروا الہلال ولا تفطروا حتی تروہ, کہ جب تک چاند نہ دیکھ لو. سیدی عالم ارشاد فرماتے ہیں لا تصوموا حتی تروا الہلال, جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ رکھو, یعنی آغاز رمضان نہ کرو جب تک تم چاند اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو شعبان کی اس آخری تاریخ کے اندر. ولا تفطروا حتی تروہ, اور جب تک شوال کا چاند تم نہ دیکھ لو اس وقت تک رمضان کو نہ چھوڑو. تو یہ دونوں جگہ پر ہے, رمضان جو شروع ہو رہا ہے شعبان کی 29 تاریخ ہے, دیکھنے کا مسئلہ تو اسی وقت پیدا ہوتا ہے, ورنہ 30 کے وقت تو مہینے کا عدد یہی مکمل ہو جاتا ہے 30. اور جو رمضان مبارک کی ساتیں گزرتی ہیں اور آخری تاریخ 29 کی آ جاتی ہے تو قمری مہینے کی 29 تاریخ سب سے پہلے موضوع ہوتی ہے, اور سب سے بڑا درد سر مسئلہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ 29 کے اندر چاند کس طرح نظر آئے گا. تو سید عالم نے فرمایا کہ 29 شعبان ہو تو جب تک تم چاند نہ دیکھ لو تو روزہ شروع نہ کرو, اور 29 رمضان ہو تو جب تک چاند نہ دیکھ لو تو رمضان کو نہ چھوڑو. یہ بنیادی حدیث ہے اور اس میں دیکھنے کے مسئلے کو ذکر کیا گیا ہے. میں آگے اس کی وضاحت پیش کرتا ہوں ایک اور حدیث پیش کر کے. اسی سے ملتا جلتا ایک بڑا زبردست مضمون سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے. ارشاد فرمایا لا تصوموا حتی تروا الہلال ولا تفطروا حتی تروہ فإن غم علیکم فاقدروا لہ, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور ارشاد فرماتے ہیں وہی بات کہ لا تصوموا, اس وقت تک روزہ نہ رکھو, حتی تروا الہلال, جب تک تم اپنی آنکھوں سے چاند کو نہ دیکھ لو. ولا تفطروا حتی تروہ, اور اس وقت تک تم عید کا اعلان نہ کرو اور رمضان کو رخصت نہ کرو, رمضان کو نہ چھوڑو جب تک کہ تم اس کا چاند نہ دیکھ لو. فَإِنْ غُمَّ, اگر مطلع ابر آلود ہو, حضور ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ غُمَّ, اگر مطلع ابر آلود ہو, عَلَيْكُمْ فَقْدِرُوا لَهُ, مطلع ابر آلود ہو اور چاند نظر نہ آئے تو تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تم نے دیکھا ہے مطلب غبار آلود ہے, تمہیں نظر نہیں آیا. اور تو اب حضور شاہ فرماتے فقدرو لہو, تو اس کی 30 کی تعداد کو مکمل کر لو. اس لیے کہ چاند معدوم نہیں ہوتا, سائنس بھی اس بات کو ذکر کرتی ہے, شریعت بھی اس بات کو ذکر کرتی ہے, چاند ہمیشہ مطلع پر موجود ہے, وہ معدوم نہیں ہوتا. لیکن 29 تاریخ کو اس کا نظر آنا نہ آنا, جس کو سائنس سواری کہتی ہے اور جدیدی اصول اور محکمہ موسمیات کے ماہرین اور فلکیات کے اور علم ہیت کے ماہرین اس کو ذکر کرتے ہیں, جس کو کہا جاتا ہے پیدائش اور برت اس کی, کہ 29 کو اس کی برت کے اعتبار سے اس کی حیات زندگی کتنی ہے کہ جو مشاہدے کے طور پر ہو, وہ کس درجے پر ہوگا کہ جہاں پر اس کی سطح کو متعین کیا جائے, اور اس کی حیات کی مدت 5 منٹ ہے 10 منٹ ہے, یہ کس اعتبار سے جو ابر آلود مسائل پر ہے. تو حضور نے فرمایا یہ تو آج کی ترقی ہے, لیکن اس دور میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرن اول سے لے کر آج تک جو سلسلہ چلایا ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور شاہ فرماتے ہیں, اور حضور کا یہ جملہ جو پورے قانونی اور شرعی حیثیت رکھتا ہے کہ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدِرُوا لَهُ, اور اگر مطلع ابر آلود ہو جائے اور مطلع کے اوپر ابر آ جائے, بادل آ جائے, اور موسم واضح نہ ہو, اور چاند آنے کے آثار بہت کم ہو جائیں, اور تم کوشش کرنے کے باوجود اگر تم نہ دیکھ سکو, فَقْدِرُوا لَهُ, تو پھر 30 کی تعداد کو مکمل کرو. اسی کی وضاحت پر ایک اور حدیث پاک یہاں پر آتی ہے, حضور فرماتے سوم لرؤیتی ہی, رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رمضان کو شروع کرو. وہ افطرو لرؤیتی ہی, اور شوال کا چاند دیکھ کر اسے اختیار کرو. پھر حضور نے شاہ فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ, اور اگر مطلع ابر آلود ہو جائے اور ابر کی وجہ سے اور دھند کی وجہ سے اور موسم کی خرابی کی وجہ سے اگر چاند تمہیں نظر نہ آ سکے, تو فرمایا فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ, یہ حضور نے فرمایا, پھر اپنے شعبان کے دنوں کو لے جاؤ 30 تاریخ تک, اور 30 دن شعبان کے مکمل کرو, اور اس کے بعد پھر رمضان کی تاریخ کو شروع کرو. تو یہ 3 بنیادی حدیث مبارکہ یہاں پر ہمارے سامنے ہے, اور اکثر الاکثر فقہا انہی احادیث کریمہ کو بنیاد بنا کر چاند کے مسائل پر کے مسائل کا جتنا استخراج ہوا ہے وہ انہی حدیث مبارکہ کے ساتھ. اس میں 2 لفظ بڑے قابل غور ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سومو لرؤیتی, اپنی آنکھ سے دیکھو اور پھر روزہ شروع کرو, اور دوسرا جملہ جو قابل غور ہے کہ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدِرُوا لَهُ, اور اگر مطلع ابر آلود ہو جائے تو اس وقت تمہارے لیے لازم ہے کہ تم پھر اس کی تعداد کو 30 تک لے جاؤ. یہ 2 چیز ہے. اب اس میں میں نے اس طرح کے عرض کیا, 2 چیز مشاہدے کے اعتبار سے بن جاتی ہے, کہ کبھی یوں ہوتا ہے کہ مطلع ابر آلود ہوتا ہے, کبھی مطلع بالکل صاف ہوتا ہے. تو اگر مطلع بالکل ابر آلود ہو جائے اور مطلع صاف نہ ہو تو اس کے احکام اور اس کی شہادت کے احکام کچھ اور ہیں. وقت بہت مختصر ہے, لہٰذا میں صرف موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں, ورنہ یہ بڑا نفیس موضوع ہے, اس میں فقہا نے پوری تفصیل کے ساتھ اس چیز کو ذکر کیا ہے. اور آج مسلمان علم فلکیات کے ماہرین اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے تو صرف سائنس کے جدید آلات سے اس کی تحقیق کی ہے, ورنہ یہ باتیں تو ہزاروں سال پہلے علماء لکھ چکے ہیں. جس طرح کہ آج دیکھیے بہت سے چینلز پرنٹ میڈیا کے اندر آ گئے ہیں جو جانوروں کی نشو نما سے متعلق بتاتے ہیں, لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ایک ایک جانوروں کی نشو نما, ان کی غذا, ان کے معاملات کے حوالے سے ہمارے علماء نے 100 سال پہلے لکھ دیا ہے. علامہ دمیری علیہ رحمہ کی کتاب حیات الحیوان آپ پڑھیے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے کون سے جنگل کی سیر کی ہے, انہوں نے جناب کون سے جانور کو دیکھا ہے, لیکن ایک ایک ساخت کے بارے میں لکھ دی. امام احمد رضا فاضلی بریلوی کے فتاوی کو دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ گندک کی تخلیق کیسی ہوتی ہے. اعلی حضرت سے پوچھا گیا تھا کہ گندک کے اوپر تیمم ہوگا کہ نہیں ہوگا, گندک جانتے ہو, گندک کے اوپر تیمم ہوگا کہ نہیں ہوگا, تو گندک کی پیداوار کیسی ہوتی ہے, سرخ گندک کون سا ہوتا ہے, کبری الاحمد جس کو کہا جاتا ہے, سرخ گندک جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے, زرد گندک کیسا ہوتا ہے. یہ فاضل بریلوی کی کتابیں آپ پڑھی, انسان عقل سے ششدر اور حیران رہ جاتا ہے. حکیم سعید کے سامنے جب یہ بات پہ کی گئی تو وہ بڑے انگوش بدندہ ہوئے اور کہنے لگے میں بڑا حیران ہوں کہ امام احمد رضا نے اسی سادگی کے دور میں علم معدنیات اور علم ارضیات کی اتنی باریک تحقیق کی ہے کہ جہاں پر آج سائنس پہنچ رہی ہے. اسی طرح اس سردس بات آ گئی ہے تو ایک بات بتاؤں میں علماء کی باریک بینی پر, کہ کن چیزوں سے تیمم ہو سکتا ہے, کس نہیں ہو سکتا. فاضل بریلوی نے پانی کی تقریباً کئی اقسام ذکر کی ہیں اور مٹی کی کئی اقسام ذکر کی ہیں, حالانکہ وہ کبھی اپنے دارالافتاء سے باہر نہیں نکلے اور علمی مصروفیات کے اعتبار سے اپنے گھر سے باہر نہیں لکھے, لیکن اللہ رب العالمین نے علماء ربانیین کے سینے کو کشادہ فرمایا کہ جب ظاہری علوم کے ذریعے بندہ تحقیق کرتا ہے تو کشفی علوم کے ذریعے اللہ رب العالمین ان کے لیے اپنے خلق کے معاملات کو واضح کر دیتا ہے. تو علماء نے یہ سارے اصول ان احادیث مبارکہ کے ساتھ مطلع کر دیے ہیں کہ ایک تو دیکھنے کا مسئلہ ہے, اور دوسرا جو ہے
وہ اگر متلا غبار آلود ہو جائے تو اس وقت اس کی تعداد کو 30 تک لے کے جانا ہے. تو پہلی بات میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ جو لفظ ہے جو سید عالم نے شاہ فرمایا سومو لرؤیتہ ہی کہ روزہ اپنی آنکھوں سے اس کے چاند کو دیکھ کر شروع کرو، تو یہاں پر رؤیت کے دو معنی ہوں گے، ایک اس کا حقیقی معنی رؤیت بصری اور ایک اس کا مجازی معنی رؤیت علمی. رؤیت بصری یہ کہ بندہ اپنی آنکھوں سے متلے کے اوپر چاند کو دیکھے، اور رؤیت علمی یہ ہے کہ وہ سائنسی علوم کی مدد حاصل کرے. اور جس طرح لوگ مشورے دیتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے کا ایک ہی کیلنڈر بنا لیا جائے اور اس کیلنڈر پر سائنس کے ماہرین نے اور علم فلکیات اور علم ہیت کے ماہرین نے جو اس کی سطح کو متعین کیا ہے، جو درجے کو متعین کیا ہے، اس کی پیدائش سے متعلق جو باتیں کی ہیں اس کو متعین کر کے ایک معاملہ لے لیا جائے. لیکن احناف اس بات کو کبھی پسند نہیں کرتے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرامین کو کہ جس پر عمل کرنا ممکن ہے، اور حقیقت میں ایسا معنی، ایسا لفظ جو اس کے حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہو اور کوئی تعذر اور عذر نہ ہو، تو اصول فقہ کا یہ اجماعی قاعدہ ہے کہ پھر ہم مجاز کی طرف نہیں جائیں گے. تو لہٰذا حضور نے جو یہ شاہ فرمایا کہ سوم لرؤیتہ، رمضان کے روزے کو جو شروع کرنا ہے تو اس کو دیکھ کر کرنا ہے. تو رؤیتہ، رؤیت بمانا دیکھنا، اس کے دو معنی بنتے ہیں. اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھنا، رؤیت بصری، اور اس کا مجازی معنی یہ ہے کہ اس کے متعلق جو شبائب اور علمی باتیں جو مشاہدے سے نہیں ہیں، آنکھوں سے دیکھنے سے نہیں ہیں، تجربے سے اس کو لے لینا. اب اس میں زور دیا جاتا ہے کہ کس چیز کو متعین کیا جائے، تو اصول فقہ کا یہ قاعدہ ہے کہ جب تک شریعت مطہرہ کے الفاظ اور اس کے کلمات جو حقیقت پر مبنی ہے اس پر عمل کرنا ممکن ہو اور اس پر عمل کرنے میں کوئی تعذر، عذر، گھبراہٹ، پریشانی جب تک نہ آئے، پریشانی سے متعلق یعنی اس سے عذر، اور اس پہ عمل کرنے کی انتہا اور اس کے لیے امکانات جب تک ختم نہ ہو جائے، اس وقت تک ہم حقیقت پر عمل کریں گے، اور جب حقیقت پر عمل کے امکانات ختم ہو جائے تو پھر اس سے مجاز کی طرف آئیں گے. تو لہذا رؤیت کا معنی جو ہے وہ دیکھنے کے اعتبار سے حقیقی ہے کہ رؤیت بصری. لہذا رؤیت علمی کہ سائنسی اور علم فلکیات کے ماہرین نے جو پورے سال، بلکہ سال نہیں بلکہ 25-30 سال کا جو پورا معاملہ مرتب کیا ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کوئی ایسے جملے نہیں کہنا چاہتے، نہ ہمارا کوئی شوق ہے. یقیناً انہوں نے جو کیا ہے اس علم کی قدر ہم کرتے ہیں، لیکن شریعت مطہرہ نے اس چیز کو متعین کیا ہے کہ رؤیت علمی یہ مجازی ہے، اور رؤیت حقیقی آنکھوں سے دیکھنا، یہ چاند کو دیکھنے میں اپنا حقیقی معنی ہے. اور قرن اول سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک سے لے کر آج تک اہل اسلام کے حدیث پاک پر یہی عمل رہا ہے کہ سومو لرؤیتہ، انہوں نے رمضان کے روزے کو اگر شروع کیا ہے تو متلے کے اوپر چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو لہذا اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھنا یہ رؤیت بصری جو ہے یہ حقیقی معنی پر ہے. تو لہذا سائنسی علوم سے مدد تو نہیں جائے گی، لیکن اس کے کیلنڈر کو جب تک متعین اور متحقق اور مسلم نہیں مانا جائے گا، جب تک ایک مسلمان خود اپنی آنکھوں سے متلے کے اوپر چاند کو نہ دیکھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو رؤیت بصری جو ہے، ان تینوں حدیثوں کو پڑھنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ رؤیت بصری آنکھوں سے دیکھنا، آنکھوں سے دیکھ کر چاند کو متعین کرنا متلے کے اوپر، یہ حجت ہے. اس کے علاوہ اگر سال کا یا 25 سال کا کیلنڈر ہمارے پاس موجود ہے، یقیناً ممکن ہے، لیکن وہ امکانات میں سے ہے. ایسا ہو سکتا ہے بالکل چاند کی برتھ کے اعتبار سے جو اس کا درجہ، جو اس کا منٹ، جو اس کی حیات، اس کی زیست اور اس کی زندگی کے بارے میں مطلب پر جو ماہرین علم فلکیات ذکر کرتے ہیں اس کا احترام کیا جاتا ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے جس چیز کا ہمیں پابند کیا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات جو ہے وہ یہی ہے سومو لرؤیتہ، کہ رمضان کے روزے کو جو تم شروع کرو گے تو چاند کو متلے کے اوپر اپنی آنکھ سے تم نے دیکھنا ہے. تو لہٰذا یہاں سے دوسرا مسئلہ جو کلیئر ہوا وہ یہ ہے کہ چاند کو جو دیکھنا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، اس کے علاوہ نہیں. میں نے مفتی منیب الرحمان صاحب قبلہ مفتی اعظم سے یہ بات پوچھی تھی کہ یہ جو چاند کو دیکھنا ہے اور آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور جبکہ شریعت مطہرہ کے اندر یہی مسئلہ ہے جس کو آپ بھی فتوے کے طور پر پیش کرتے ہیں، سارے علماء، تمام مکاتب فکر کے علماء اسی بات کو ذکر کرتے ہیں کہ رؤیت حقیقی یعنی رؤیت بصری ہی آنکھوں سے دیکھنا ہے، صرف اطلاع پر نہیں، یا جناب اس کے مشاہدات پر نہیں، محکمہ موسمیات کے صرف ذنیات پر نہیں. تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ صرف علم کو ہی ترجیح دی گئی ہو اور آنکھوں سے دیکھنے کو چھوڑ دیا گیا ہو، یا ایسا ہو کہ بندہ خاص قسم کی خوردبین سے تو چاند کو دیکھ رہا ہے لیکن وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا. تو قبلہ مفتی صاحب سے جب میں نے پوچھا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے 25 سال سے تقریباً اس شعبے میں ہو گئے ہیں, اور فرمایا کہ میں 25 سال سے شعبے میں کام کر رہا ہوں دیگر علماء کے ساتھ مل کر, لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ جو چاند ہمیں بغیر خوردبین کے یعنی بغیر دیکھے ظاہری آنکھوں سے نظر آ رہا نہیں آ رہا وہ ہمیں خوردبین سے نظر آئے, ایسا کبھی نہیں ہوا. جو خوردبین سے نظر آ رہا ہے وہ ظاہر میں بھی نظر آ رہا ہے. جیسا مبشر لقمان قادیانی مرزائی نے جو ٹی وی کے اوپر یہ بات کی ہے اور علماء کا مذاق اڑانے کی کوشش کی ہے کہ یہ عجیب سی بات ہے کہ وہ خوردبین سے دیکھتے ہیں تو سائنس کے آلات کو استعمال کر لیا جاتا ہے, سائنس کے آلات کو استعمال کر لیا جاتا ہے لیکن اس کو دیکھنے سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ آنکھ سے دیکھا جائے علم نہ مانا جائے. تو ایک ہے کہ سائنسی آلات کو استعمال کر کے شرعی مسائل اور شرعی نقطۂ نظر کو سمجھنے کے اندر اس کو معاون بنانا, اور ایک ہے اسی کو مکمل حکم بنانا. تو اس جاہل کو پتا ہونا چاہیے کہ مکمل حکم بنانا اسی کو قرار دے دینا یہ اور چیز ہے, اور اصل مسئلے تک پہنچنے کے لیے اس کو معاون مددگار بنانا یہ اور چیز ہے. مثال کے طور پر سمجھیے آپ کہ پہلے ہمارے فقہا اس چیز کو ذکر کرتے تھے کہ کان میں اگر دوائی ڈالی جائے, کان میں اگر دوائی داخل کی جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا, یا آنکھوں میں دوائی ڈالی جائے تو روزہ ٹوٹے گا. پہلے فقہا یہ کہتے تھے کہ آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا. متاخرین تک ہمارے علماء نے یہی فتویٰ دیا, لیکن اس دور کے جدید اہل سنت کے علماء نے اس پر تحقیق کی اور دیگر اور مذاہب کے علماء کو اس پر قائل کیا, وہ بھی اس پر یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ مین چیز یہ کہ میدہ مرکز ہے بطن میں میدہ. اب آنکھ اور کان میں دوائی ڈالنے کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ جو غذا جو توانائی جو چیز براہ راست ایک روڑ اور ایک راستے کے ذریعے میدے تک پہنچے گی تو وہ مرکز روزے کے فساد کا باعث بنے گا. اب اس میں دیکھا جائے کہ کان سے جو ہے وہ میدے کا روڑ ہے کہ نہیں اور آنکھ سے میدے کا روڑ ہے کہ نہیں. تو آج تک تو فقہا یہی کہتے رہے کہ جناب کان میں اگر دوائی ڈالی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, اور آنکھ میں ڈالی جائے تو نہیں ٹوٹتا, کان میں ڈالی جائے تو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اس وقت جو اس علوم کے ماہرین ہیں اور باقاعدہ میڈیکل کے شعبے کے ان ماہرین کے ساتھ علماء نے مراجعات کی اور باہر ممالک میں جا کر بھی, تو یہ تحقیق سامنے آئی ہے کہ آنکھوں سے میدے کا راستہ ہے, گزرتا ہوا آنکھوں سے میدے کا راستہ ہے لیکن کان سے نہیں ہے. لہذا فتوے کے زاویے کو چینج کر دیا گیا اور اس علم کو بطور معاونت کے سمجھنے کے لیے آگے لایا گیا ہے, سمجھنے کے لیے آگے لایا گیا. اور جبکہ روڑ ہے, یہ نہیں کہ اس کے کہنے پر, جب تحقیق کر لی گئی کہ واقعی میں آنکھوں سے راستہ پہنچتا ہے, تو لہذا اب فتویٰ یہ دیا جانے لگا کہ اب کانوں میں اگر کوئی دوائی ڈالتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا, اور آنکھوں میں دوائی ڈالے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں آنکھوں میں سرما ڈالنے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضور کی خصوصیات میں سے تھا, حضور نے اس کو تمام مسائل سے الگ کیا ہے. لہذا روزے دار آنکھوں کے اندر اگر سرما لگائے تو اس کے روزے پر فرق نہیں آئے گا, لیکن اگر دوائی ڈالے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اب آپ دیکھیے کہ جو جدید علوم شرعی مسئلے کو سمجھنے میں معاون بنیں گے تو علماء اسے مکمل طور پر معاونت لیتے ہیں, رہنمائی لیتے ہیں, لیکن اس کو اصل نہیں قرار دیتے. اصل اصول کیا تھا کہ میدے تک کا راستہ. اب اگر سائنس اس کو قریب کر دیتی ہے کہ ہاں, علم طب اس کو قریب کر دیتا کہ ہاں میدے تک کا راستہ ہے, تو پھر اس علم کو استعمال کر کے میدے کے راستے کو تلاش کیا گیا اور وہ ثابت ہوا تو اس کو لے لیا گیا. لیکن روزے کا مسئلہ یہ کہ اس کو آنکھ سے دیکھنے کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے. اب اگر یہ خوردبین آنکھ سے دیکھنے کے مسئلے کو قریب کر دیتی ہے تو لہذا اس کو معاون بنا کر آنکھ سے اس چاند کو دیکھ لینا, مطلع پر اس کو دیکھ لینا, جلد اس کو حاصل کر لینا, لیکن وہ دیکھنا آنکھ ہی کے ساتھ ہے تو یہ مجازن نہیں ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. لیکن اس مشاہدے کے لیے یہ خوردبین ایک معاون بنی ہے, لیکن اس کے مقابلے میں چاند کو دیکھنا ہی نہیں ہے اور پہلے سے کیلنڈر کو حجت مارنا ہے تو یہ تو زمین اور آسمان سے بڑا فرق ہے. تو ایک علم کو معاون بنانا اور ہے, اور ایک علم غیر شرعی کو یا غیر دینی کو شریعت قرار دینا اور ہے. تو لہذا خوردبین سے چاند کو دیکھنا یہ کیلنڈر سے قبول کرنے سے زمین اور آسمان کوئی بہت بڑا پاگل مبشر لقمان جیسا جاہل اور اس مرزائی کے لیے یہ ہو سکتا ہے, لیکن ایک عام بچہ بھی یہ ذہن رکھتا ہے کہ کسی کیلنڈر کو مستقل سمجھ لینا یہ اور چیز ہے, اور سائنسی آلات کو اسی وقت زمین پر کھڑے ہو کر رؤیت کے لیے استعمال کرنا یہ اور چیز ہے. تو مین مسئلہ جو میں نے آپ کی خدمت میں یہاں پر عرض کیا ہے وہ رؤیت ہلال کا یہ ہے کہ بندہ اپنی آنکھ کے ساتھ اس کا مشاہدہ کرے گا. مطلع کے حوالے سے ایک بات میں موٹی عرض کر دوں کیونکہ وقت مکمل ہو گیا ہے, بات بہت آگے موجود تھی. 29 کے چاند کا ایک مسئلہ جو ہوتا ہے اس میں ہمارے فقہا نے یہ چیز ذکر کی ہے کہ 29 کے چاند کے اندر سب سے بڑی گھبراہٹ اور ٹینشن لاحق ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ آج سائنسی علوم ترقی کر چکے ہیں، لہذا اب پشاور کی کسی مسجد میں بیٹھ کر عورتوں اور مردوں کی گواہی لینے لے کر اور اس میں جگ رسائی کرنے سے پہلے سائنسی علوم اور علمی فلکیات کے ماہرین کے تجربے کو ضرور لیا جائے کہ جن کے پاس یہ تجربہ ہے وہ چاند کی پیدائش سے متعلق بات کریں کہ آج پیدائش ہے، اتنے وقت تک اتنے درجے پر وہ نظر آئے گا، پھر علماء اور ماہرین ان کے مشورے کو لیں لیکن دیکھیں اپنی آنکھ سے جو شریعت نے جس کا پابند کیا ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ چاند کی پیدائش، کیونکہ میں نے پہلے اس کے چاند ہوئے جی چاند نظر آیا، تو چاند تو کبھی مطلع سے غائب ہی نہیں ہوتا، یہ تو پہلے متعین ہے، وہ تو معلوم کبھی نہیں ہوتا، لیکن جس 29 کے چاند کو دیکھنا ہے اس کی پیدائش کے حوالے سے، جو اس کی پیدائش کے حوالے سے جس کو برتھ کہا جاتا ہے، اس کی تاریخ متعین ہوئی ہے، اس کی پیدائش کا عرصہ کیا ہے، ہاں وہ 17 گھنٹے کے قریب پہنچتا ہے، تو وہ مطلع کے اوپر ایک خاص درجے کے اوپر ڈگری کے اوپر وہ نظر آ سکتا ہے. لیکن کبھی کبھار یوں ہوتا ہے، سائنسی علوم یہ درجنوں دفعہ ہوا ہے پہلے بھی، اور 29 کے چاند کو چھوڑ کر 30 کا جو فتویٰ دیا گیا اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ چاند کی برتھ اگر ہوتی ہے اور وہ 15 گھنٹے کے مانند گزرتا ہے تو تمام اخباری رپورٹس، اور آپ مارکیٹ سے کتاب اٹھا کر علم فلکیات کی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھی ہے، کہ اس کی مطلع پر نظر آنے کی عمر جو ہے چاند کی وہ 15 گھنٹے ہے، اور 15 گھنٹے سے مراد یہ کہ اس کی حیات صرف 5 منٹ ہے، 5 سے 10 منٹ بہت زیادہ ہو تو اگر 15 گھنٹے کی اس کی عمر ہے تو 29 کا چاند متلے میں نظر آئے گا، وہ بھی درجہ نمبر 5 درجے پر نظر آئے گا، جہاں پر دیکھنا پہلے ہی محال ہے، 5ویں درجے پر اس کو دیکھنا پہلے ہی محال بن جاتا ہے، اور خود اس کی برتھ جو ہے اس کو صرف 15 گھنٹے ہوئے، وہ ایک اور اس کو خفیف بناتا ہے، ایک اس کو اور پردے میں لے کر جاتا ہے، اور پھر تیسرا اس پر یہ کہ جناب مطلب ہی غبار آلود ہو، اور پھر جناب جو ہے کہ پشاور کے بابیوں کو 28 کا چاند نظر آ جائے تو پھر کیا کر سکتے ہیں، سمجھ رہے میری بات؟ اب تو یہ جگ رسائی ہوتی ہے اس میں، اور ساری دنیا کے عیسائی اور یہودی اور عقل مند لوگ ہنستے ہیں کہ جناب دنیا کہہ رہی ہے آج تک چاند نہیں ہوا اور سعودی عرب کے اندر آج کا چاند ہو گیا ہے. ہم نے تو گزشتہ 2 سال پہلے یہ دیکھا کہ ہم مدینہ شریف کی طرف سفر کر رہے تھے اور وہاں اعلان ہوا، جو لوگ یہ مشورہ دیتے تھے سعودیہ کے چاند، تو وہاں یہ مشورہ دیکھ رہے تھے. آپ نے 29 اور 3 چاند کا اختلاف سمجھا ہوگا، لیکن میں 2007 کی بات کرنا چاہتا ہوں. اس وقت اچانک اعلان ہوا، آج 3 تاریخ، کیا اعلان ہوا آج؟ میں کہتا ہوں تاریخ کے پردے پر کبھی یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ 29 اور 30 میں تو ہوتا ہے کہ آج 30واں روزہ، یہ 1 روزہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مذائقہ خیز اور یہ اتنا بڑا مذاق کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ ڈائریکٹ آپ کے سر پر ایک بم پھوڑ دیا جائے اور کہا جائے آج 3 تاریخ. مانو 3 تاریخ ہے، قبول کرو 3 تاریخ ہے. تو اس قسم کے معاملات الحمدللہ ہمارے وطن عزیز کے اندر نہیں ہوتے ہیں. بڑی تحقیق و تفتیش کے ساتھ تمام مکاتب فکر کے علماء وہاں پر موجود ہوتے ہیں. شہادتیں جب آتی ہیں تو شہادتوں کو لیا جاتا ہے. شہادتوں کو لینے کے حوالے سے ایک مسئلہ میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ شہادتوں کی نوعیت چاند کے نظر آنے پر ہے. اگر مطلع ابر آلود ہو تو اس وقت شہادت کا معیار اور ہے، اور مطلع اگر صاف ہو تو اس وقت شہادت کا معیار اور ہے. مطلع اگر ابر آلود نہیں ہے، یعنی مطلع پہلے یہ لے لیجئے کہ مطلع بالکل ابر آلود ہے، تو اس وقت چاند کے معیار کے لیے علماء نے اس چیز کو ذکر فرمایا کہ مطلع صاف نہ ہو یعنی غبار آلود ہو تو صرف رمضان کے ثبوت کے لیے. ایک مسلمان عاقل بالغ مستور الحال عادل کی گواہی کو قبول کر لیا جائے گا، یا ایک عورت کی گواہی کو قبول کر لیا جائے گا اور اس پر فتویٰ دے کر روزے کا حکم دے دیا جائے گا. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ جو گواہی دینے کے لیے آ رہا ہے، جو شہادت لے کر آ رہا ہے، اس میں شرعی قاعدہ سن لیجئے. یہ نہیں کہ اس نے دیکھا ہے تو بس عید ہوگی اور چاند ہوگا، نہیں. شہادت علی الاطلاق مقبول نہیں ہوتی، وہ قاضی کی صوابدید پر ہوتی ہے، اس کی جرح اور تعدیل کا جواب دینے کے بعد ہوتی ہے. یہ نہیں کہ جس نے دیکھا وہ جھومتا جھماتا سب کو کہتا رہے کہ میں نے دیکھ لیا ہے. جس کی شہادت ہو تو شہادت قانونی عدالتی نظام میں بھی مطلقاً شہادت علی الاطلاق معتبر نہیں ہوتی، بلکہ وکلاء اس پر جرح کرتے ہیں، اس شہادت کے اوپر، اس دلیل کے اوپر جرح کی جاتی ہے. اور اگر وہ گواہ اس دلیل کا صحیح جواب دے دیتا ہے اور شہادت کو تمام تر عذر سے اور خفیف باتوں سے اور التباس سے بچا لیتا ہے، تو یقیناً جج بھی اس بات کو قبول کر لیتا ہے اور کیس کا فیصلہ دے دیتا ہے. تو یہ مسئلہ رکھیے کہ لوگ کہتے تھے شہادت آ گئی، شہادت تو آ گئی، 29 کی شہادت آ رہی ہے، اور چاند کا جو وقت دکھایا جا رہا ہے وہ 15 گھنٹے ہے اور مطلع ابر آلود ہو، تو ایک پاگل کے اوپر فتویٰ لے کر ہم عید کا اعلان کیسے کر سکتے ہیں؟ جبکہ مطلع اگر صاف ہو تو جمع غفیر کی گواہی چاہیے، اور جمع غفیر کی گواہی کے ساتھ ان علوم کو بھی ضرور استعمال کیا جائے گا کہ جس سے ہمیں صحیح ڈائریکشن کی طرف آئیں گے کہ کس درجے کی طرف ہمیں مطالعہ کرنا ہے. کس درجے کی طرف ہمیں مشاہدہ کرنا ہے اور اس کی حیات اور زیست کتنی ہے اور کتنے دیر تک وہ مطلعے کے اوپر نظر آئے گا، تو وہ خوردبین سے بھی نظر آئے گا اور آنکھوں سے بھی نظر آئے گا. تو لہذا شہادت لے کر جب بندہ پہنچتا ہے تو اس کی شہادت اگر علی الاطلاق معتبر ہو تو وہ تو پھر خود قاضی بن جائے، وہ خود فتویٰ دینے لگے کہ میں نے دیکھا لہذا روزہ رکھو. ایسا نہیں ہوتا. شہادت علی الاطلاق مکمل طور پر شہادت اپنی شہادت ہونے کے اعتبار سے وہ مقبول نہیں ہے. وہ قاضی، وہ علماء جو ماہرین اس کے متعلق ہیں، اس کے بعد جا کر ان کے پاس جا کر وہ شہادت پیش کرے گا، اور ان کو جہاں اس کی گفتگو سے شک ہو، کیونکہ بڑا مسئلہ ہے، عبادت کا مسئلہ ہے، جہاں شک ہو وہ اس پر سوالات قائم کریں گے. سوالات قائم کرنے کے بعد اگر وہ کلیئر کر دیتا ہے تو اس کی شہادت قبول کر لی جائے، اور اگر وہ کلیئر نہیں کرتا تو اس کی شہادت کو رد کر لیا جائے گا. اور شہادت کو قبول کرنے کے والے جو قاضی ہیں، تو قاضی کو متعین کرنے کے دو افراد ہوتے ہیں، یا وقت کا خلیفہ کرے گا، یا ملک کا سربراہ، ملک کا صدر، مملکت کا صدر اور جو امیر ہے وہ اس کو متعین کرے گا. ہر شخص اگر اپنے اعتبار سے چاند کے مسئلے یا دیگر مسئلے کو اٹھائے گا تو یہ ریاست میں ایک دوسری ریاست کا خیال پیدا کرنا ہے، اور بغاوت اور بے شمار اسلام کے مسائل کے اندر ٹکراؤ. اور جبکہ تمام مکاتب فکر کے علماء ایک نشست پر بیٹھ جاتے ہیں، شیعہ بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، سنی بھی ہے، سب ہیں، اور سب کا مشترکہ اجلاس ہوتا ہے، تو پھر 28 کو چاند نظر آ جاتا ہے. تو ہم نے ٹی وی پر بھی کہا دیوبندی علماء سے کہ تم اپنے اس بچوڑے کو سنبھالو تو صحیح، جب تمہارے ترجمان یہاں پر موجود ہے اور وہ اس کی ترجمانی کر رہے ہیں، مسئلہ کے دیوبند کی پوری ترجمانی کر رہے ہیں، تو تمہارا بچہ تمہارے ہاتھ میں سنبھلتا نہیں کہ وہ اپنی طرف سے اعلان کر دیتا ہے. یا تو تم جا کر اس سے مل جاؤ، یا اگر تم مرکزی جماعت سے ملے ہوئے ہو تو اس کو اپنے حکم کے تابع کرو، اس لیے کہ تم اس کی ترجمانی کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہو. ایک سادہ سا مسئلہ ہے جو اس اختلاف کو ختم کیا جائے. اور میں اس میں اختتامی بات آپ کی خدمت میں جو شہادت کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ دیکھیے، مثال کے طور پر شہادت ہماری عدالتوں کے اندر بھی علی الاطلاق معتبر نہیں ہے. مثال کے طور پر دو گواہ اگر عدالت کے اندر یہ کہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس بندے نے اس کو دو گولیاں ماری ہیں، اور اس کی پسٹل سے فائر ہوا ہے اور اس شخص کو گولیاں لگی ہیں، تو جج فیصلہ نہیں کرتا، پہلے لاش کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پوسٹ مارٹم کر دیا گیا، اس میں یہ متعین ہو گیا کہ جناب دو گولیاں اس کے اندر موجود ہیں، لیکن اسلحے کا ماہر یہ کہہ رہا ہے کہ گولی یہاں سے نہیں چلی ہے، یعنی گولی جو ہے یہ جن لوگوں پر الزام لگایا جا رہا ہے ان کے پسٹل سے نہیں چلی ہے، اس لیے کہ اس میں گولی کی ساخت کچھ اور ہے، ان کے پاس جو اسلحہ ہے اس کی ساخت کچھ اور ہے. اب میں پوچھتا ہوں کہ جج یہ تمام چیز اپنے سامنے رکھے گا، اور تمام رکھنے کے بعد پھر جو دو گواہ کہہ رہے ہیں نا ہم نے دیکھا ہے، تو یہ نہیں کہ ان کو بلا کر اپنی سیٹ پر بٹھائے اور کہے کہ ٹھیک ہے تم نے جب دیکھا تو خود ہی فیصلہ دے دو، یہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی گواہی پر جرا ہوگی قتل کس اعتبار سے ہوا ہے. اور جو قتل کے متعین کرنے کے لیے جو دور جدید کے طریقے ہیں، اس حساسیت کو، جس طرح کہ پوسٹ مارٹم جائز نہیں ہے، لیکن ایک بندے کی جب عزت پر بنائے تو اس کی عزت کے مسئلے کو واضح کرنے کے لیے اور اس کو الزام سے بری کرنے کے لیے شریعت مطہرہ نے ایک حساب سے اجازت دی ہے کہ جناب یہ تمام معاملات متعین کر دیں، لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور ان تمام قوانین جو ضابطے تحقیق کے ہوتے ہیں اس کی رپورٹ نے متعین کیا کہ ہاں یہ مرا تو گولی سے لیکن گولی ان سے نہیں چلی ہے. تو مجھے بتائیے کہ صرف دو گواہوں کو دیکھ کر جج فیصلہ دے دے گا؟ بولے تو اگر شہادت علی الاطلاق مقبول ہے تو وہاں کیوں یہ مقبول ہے؟ کیا اتنے جو فیصلے کر دیے جاتے ہیں تو کیا پشاور کے اندر یہ کوئی ایک دوسری اس کے سامنے عدالت لگا کر سپریم کورٹ کے فیصلوں کو چیلنج کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. صرف چاند کا مسئلہ نظر آتا ہے، اس لیے نظر آتا ہے کہ اس میں سستی شہرت ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے اس چیز کو متعین کیا ہے کہ شہادت اگر ہو بھی تو وہ قاضی کے پاس پہنچائی جائے گی، قاضی اس پر جرح کرے گا، جرح کرنے کے بعد جب وہ مطمئن ہو جائے گا، لوگوں کی عبادت کا وہ ترجمان ہے، لوگوں کے عمل کا وہ نمائندہ بنا ہوا، جب مطمئن ہو جائے گا تمام علماء اور تمام اس کی جماعت کے لوگ، تو پھر وہ اس چیز کو حجت قرار دیں گے اور عید کا یہ رمضان کے چاند کا اعلان کر دیا جائے گا. تو یہ چند میں نے موٹی موٹی باتیں آپ کی خدمت کے اندر ذکر کی ہے. اور ایک مسئلہ میں یہاں پر ذکر کر دینا چاہتا ہوں، وہ تشویش کا ہے. اس لیے جی آج تو چاند ذرا موٹا نظر آیا ہے، یہ ہمارے لوگوں کی بہت بڑی جہالت ہے، جو شرعی غلطی بھی ہے اور علمی غلطی بھی ہے، یہ گناہ ہے. کیا ہے؟ سنیے، اس کی پہلے میں حدیث پاک پیش کرتا ہوں. جی آج چاند ذرا موٹا نظر آیا، ہم جب ہمارے بچپن میں چاند بڑا باریک ہوتا تھا اور آج کل ہم دیکھتے ہیں چاند بڑا موٹا ہو رہا ہے. تو یہ اس قسم کی الٹی سیدھی بات کرنے سے پہلے بندہ شریعت کو پڑھ لے، تحقیق کر لے کہ یہ موٹے اور پتلے چاند کا کوئی اعتبار اس کے طلوع کے اعتبار سے ہوتا ہے. پہلی بات یہ کہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 1188 مسلم شریف کے اندر موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کے چند شاگردوں نے عمرے کا قصد کیا اور راستے میں کسی وادی نخلا ایک جگہ تھی، وہاں پر وہ رکے اور انہوں نے چاند کا مشاہدہ کیا. کیا دیکھتے ہیں کہ چاند ذرا اپنی ساخت کے اعتبار سے توانا تھا. ایک نے کہا مجھے یوں لگتا ہے یہ دوسری دن کا چاند ہے, ایک نے کہا یہ تیسری دن کا چاند ہے. جب یہ لوٹ کر آئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے انہوں نے پوچھا کہ ہمارے اندر یہ اجتہادی اختلاف ہوا کہ ہم نے چاند کو دیکھا اور بعض نے کہا جی یہ دو دن کا چاند ہے, بعض نے کہا جی یہ تین دن کا چاند ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے چاند کون سی رات کو دیکھا. فرما فلاں رات کو دیکھا. تو فرمایا سنو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم نے چاند دیکھ لیا ہے نا تو اس کو اللہ نے کشادہ کر دیا ہے تاکہ مومن اس کا مشاہدہ کر لے. یہ حدیث پاک کے اندر اس چیز کو ذکر کر دیا گیا. اور برت کے اعتبار سے بھی میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ ایک چاند جس کی برت کو ابھی صرف پیدائش کو 15 گھنٹے ہوئے تو متلے پر صرف وہ 5 منٹ نظر آئے گا اور 5ویں درجے پر نظر آئے گا, اس کو دیکھنا محال ہے. لیکن دوسری دن آپ جب دیکھیں گے تو اس کو 40 گھنٹے ہو چکے ہوں گے اور وہ 12 درجے پر نظر آئے گا, تو خود وہ اتنا واضح نظر آئے گا. لوگ کہیں گے یہ ایک روزہ کھا لیا ایک روزہ رکھ لیا, تو یہ علمی بھی غلطی ہے اور یہ شرعی بھی غلطی ہے. لہذا زبان دراز کرنے کی بجائے جو تمام علماء, میں کسی ایک کا نام نہیں لیتا, تمام جب لوگ بیٹھ کر اس بات پر متفق رائے پیش کر رہے ہیں اور تمام لوگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں, تو جب ہمیں استنجا کے مسئلے نہیں آتے تو ہم رویت کے اتنے باریک مسئلے کی طرف فتوے دیتے ہیں کہ جناب دیکھیے کہ یہ چاند کتنا موٹا ہے کتنا پتلا ہے. تو ہمیں اس بات سے اجتناب کرنا چاہیے اور کسی کو شک میں مبتلا کرنا, تزلزل میں مبتلا کرنا یہ بہت بری عادت ہے اور زمے سو نہیں رکھنا چاہیے. میں نے صرف اس کے عنوانات گنائے ہیں ورنہ یہ تفصیل طلب موضوع ہے. انشاءاللہ رمضان مبارک سے پہلے ہم کسی شب کو درس تراویح کے بعد اس کے تمام شرعی تقاضے مسائل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. یہ صرف اس لیے ذکر کیا ہے کہ رمضان شریف کی آمد ہے اور ہم خامخواہ تزلزل کا شکار ہو جاتے ہیں. قاضی کا فیصلہ اگر غلط بھی ہو تو قوم اس سے بری ہے, یہ بھی یاد رکھیں, یہ حضور کا ارشاد ہے. قاضی اگر غلط فیصلہ بھی دے دیا اور گواہی جس کی لینی تھی نہیں لے پایا اور چھوڑ دیا اس نے, تو وہ عند اللہ پوچھا جائے گا, لیکن لوگوں نے جو روزہ رکھا یہ روزہ چھوڑ دیا ہے ان سے باز پرس نہیں ہوگی. تو لہٰذا ان سے باز پرس نہیں ہوگی تو وہ کیوں بیچ میدان میں دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں شرعی قواعد اور اس کے ضابطے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے بڑا مسئلہ جو حضور نے شاہ فرمایا, کتنے مبارک جملے ہیں, سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ, کہ روزے کو شروع کرو تو آنکھوں سے چاند کو دیکھ لیا کرو, اور عید کا اہتمام کرو اور رمضان کو چھوڑو تو آنکھوں سے چاند کو دیکھ لیا کرو. اللہ رب العالمین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انفرامین پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور امت مسلمہ کے اندر اللہ رب العالمین شک اور تشکیک کو دور فرمائے اور وحدت و اتحاد پیدا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.